Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa salli ala rasulil kareem. Ek kitab hai Fizl-e-Hidayat jo Tarqa Fath Rabbani ka Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaih ki islahi majalis ka majmua hai جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو اقامی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے, اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا. یہ ارشاد آپ کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. وہ بات تو ہزار سال پہلے کی ہے لیکن تاثیر اس میں اب بھی موجود ہے. تو یہ 31ویں مجلس آج شروع ہوتی ہے جو 18 جماعتی ثانی 545 ہجری میں شام کے وقت آپ کے مدرسہ معمورہ میں فرماتے ہیں غصہ جب اللہ واسطے ہو تو محمود ہے اور جب غیر اللہ کے لیے ہو تو مذموم ہے. غصہ جب اللہ واسطے ہو تو محمود ہے اور جب غیر اللہ کے لیے ہو تو مظلوم ہے. مومن اللہ کے لیے غضبناک ہوا کرتا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لیے. مومن اللہ کے لیے غضبناک ہوا کرتا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لیے. یہ تزکیہ ہو رہا ہے, یہ تصفیہ ہو رہا ہے. پھر نفسانیت جب اندر ہوتی ہے پھر جو عمل ہوتا ہے اس پہ نفس کی آمیزش ہوتی ہے. قد علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ میں لے آئے. ایک یہودی نے مفہوم عرض کرنے لگا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, ایمانی غیرت برداشت نہیں ہوئی, اس کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا, اس پر قابو پا لیا اور قابو پا کے اس کو گرا لیا, اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا, اس کو قتل کا ارادہ اتنا قوی اس حمیت غیرت کے اندر, اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا, چھوڑ کر صرف ہو گئے. وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس نے تو بہرحال بہت سی باتیں یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس لیے تھوکا تھا کہ مجھے تڑپا تڑپا کے نہ مارے دم کر, یہ تو اسے پتا تھا مجھے مارے گا تاکہ غصہ کو آئے اور جلدی ختم کر دے گا. اور یہاں کیا ہوا کہ مقابلہ بھی زبردست اور بڑی مشکل سے قابو میں آیا, اور قابو میں آیا اور تھوکتے ہی اس نے تھوکا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے, یہی اس پہ حضرت کرا رہا ہے. اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے. غضبناک کس کے لیے ہو رہا تھا؟ اللہ کے لیے. غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. جب تھوکا تو نے تو اب نفس کی آمیزش آ گئی. کتنی باریک بات ہے, یہ ہے تصفیہ کہ محسوس فرما لیا کہ اب نفس کی کیا نہیں ہے, اب میرے اس لیے اب نہیں, اب ایک طرف ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا. اسلام میں داخل ہو گیا، یہی عمل ایک دریا بن گیا. اللہ ہمیں بھی اپنے آپ پر قابو پانے والا بنا دے. ہمارا حال یہ ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر کوئی ہوش نہیں، حدود کی پرواہ نہیں ہے. مومن حدود کی پرواہ یہاں سمجھتے ہیں. غصہ جب اللہ واسطے ہو تو محمود ہے، اور جب غیر اللہ کے لیے ہو تو مظلوم ہے. مومن اللہ کے لیے غضب نہ ہوا کرتا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے. وہ بھڑکتا ہے اس کے دین کی مدد کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کی مدد کے لیے. اس کو غصہ آتا ہے جبکہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد سے بڑھنا ظاہر ہو. جیسا کہ چیتے کو غصہ آتا ہے جب اس کا شکار دوسرے لے لے. اس کے غصے کی وجہ سے حق تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اس کے راضی ہونے سے حق تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے غصے کو. اور جو کچھ بھی اس جیسی کوئی حالت ہو جبکہ وہ تیرے نفس کے واسطے ہے، تو اس کو اللہ کے واسطے مت ظاہر کر کہ منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا. اس پر قابو کون پائے گا؟ جس کے اندر نفسانیت مغلوب ہو جائے گی. جب نفسانیت کا غلبہ ہوگا پھر اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہے. حضرت حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک قاضی کے لیے حکم ہے کہ اگر اس کو غصہ آ جائے تو عدالت موقوف کر دے، فیصلہ نہ سنائے. کس کے لیے حکم ہے یہ؟ قاضی کے لیے، کہ غصے میں مغلوب ہو کر زیادتی ہو سکتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف قاضی کے لیے نہیں ہے، والدین کے لیے بھی ہے، ہر افسر کے لیے، ہر وہ جس کے ماتحت ہو، کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا، غصے کی حالت میں سزا نہیں دینی. استاد کے لیے بھی ہے، ادب تو سکھانا ہے، تعلیم تو کرنی ہے طالب علموں کی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہے. ایک موقع پر میں نے ایسے یہی بات عرض کی، ہم خانی جان کو فرماتے ہیں جلاد ہے باپ استاد جی، ہم غصے میں بے تاشا مارتے ہیں نا، پھر لفظ جلاد فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس نے ایسی حرکت کی ہے سزا دینی ضروری ہے، تو غصہ جب ختم ہو جائے پھر سوچو، پھر زیادتی نہیں ہوگی، پھر اس کا اثر بھی ہوگا. تو استاد کہنے لگے پھر کیا فائدہ غصہ کر گیا تو؟ پھر تو یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ غصے کو یہ اس لیے جب تک تزکیہ نہیں ہے غصے پر قابو نہیں ہوگا. جب تزکیہ ہو جائے گا، تزکیہ یہی ہے کہ مومن اللہ کے لیے غضبناک ہوتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، بھڑکتا ہے اس کے دین کی مدد کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کی مدد کے لیے. اس کو غصہ آتا ہے جبکہ اللہ کی مدد سے کسی حد سے بڑھ نہ جائے. جیسا کہ چیتے کو غصہ آتا ہے جبکہ اس کا شکار دوسرے لے لے. اس کے غصے کی وجہ سے رب تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اس کے راضی ہونے سے رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اپنے غصے کو. اور جو کچھ بھی اس جیسی کوئی حالت ہو جب کہ تیرے نفس کے واسطے ہے، تو اس کو اللہ کے واسطے مت ظاہر کر کہ یہ منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا. اور یہ کتنی باریک بات ہے اس کے اندر، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. ظاہر کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. بعض اوقات ہم بھی کر کے کیا میں نے ہے تو اس لیے فرمارے کہ نہیں بھائی، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے لیے ظاہر مت کر، کیونکہ منافق بن جائے گا، اس کے مشابہ ہو جائے گا. کیوں؟ کہ جو چیز اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ کمال پر پہنچتی ہے اور پائیدار بنتی ہے اور ترقی پایا کرتی ہے. اور جو چیز دوسروں کی ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے, مٹ جایا کرتی ہے. بس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اپنے نفس, اپنی خواہش اور اپنے شیطان کو اس سے دور کر دیا کر. بس یہی محنت ہے, یہی تزکیہ ہے, یہ تصوف کے ذریعے اسی کو حاصل کرنا ہے کہ ہم جو کام کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. اس کو اپنے سامنے رکھیں, یہ احساس ہو اور دل اس کا ادراک کرے کہ میرا اللہ میرے دل کے اندر کے ہر وسوسے سے واقف ہے. کئی دفعہ عرض کیا نا ایک مولوی صاحب کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر حضور بیعت ہونا چاہتے تھے, حضرت نے فرمایا تصوف کا خلاصہ بتاؤں. عرض کیا گیا فرمائے تو فرمایا اوامر کو للہ کرنا, نواہی کو للہ چھوڑنا. بس جو کرنے والے کام ہیں ان کو کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے. جو چھوڑنے والے کام ہیں کس کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کے لیے. بس نفسانیت نکل جائے, نفسانیت مغلوب ہو جائے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے, اللہ سے مانگے کہ جو مقصود ہے اس ہماری اس مجلس سے, اس ذکر سے, اس تعلق سے, اللہ والوں کی صحبت سے, اس تصوف سے, اس درویشی سے, جو نام بھی لے لیں, وہ یہ ہے کہ دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے, گندے جذبات سارے کو کل عدم ہو جائے, ختم تو نہیں ہوں گے. جی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا یہ اپنی جگہ, کیونکہ فرشتے کے اندر اللہ نے منفی جذبات رکھے ہی نہیں ہیں, اللہ نے بنائے ایسے ان کو. لا یا رسول اللہ, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ کر ہی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں. ان کو نفس دیا ہی نہیں ہے, ان کے اندر خواہشات ہے ہی نہیں ہے, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ شہوانی کسی قسم کی ان کے اندر رکھی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, آپ کے پاس آئے انسانی شکل میں, انسانی شکل میں آئے کون؟ فرشتے, مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی, ایک جذبہ تھا, ایک شوق تھا اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا, تو مشورہ لیا ہے پل کے بھون کے گوشت بھنا ہوا سامنے آ گیا, انہوں نے ہاتھ بھی بڑھایا ہمارے سامنے گوشت بھنا ہوا آ جائے, کیوں جی پل پڑیں گے جلدی سے, اندر سے جذبہ ہوگا نا, ایک تو وہی چیز ہے, اچھی چیز ہے, کھانے کی ہے, رکھی اللہ کے اندر ہماری خاص, فوراً پڑھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام خائف ہو گئے, یہ ہے نا قرآن, یہ فرمایا نا قرآن میں, فرمایا نا خوف ہوا. عجیب بندے ہیں کہ اتنا اچھا بنا ہوا بچڑا آیا اور ہاتھ نہیں بڑھا, کیوں نہیں بڑھا دیتا فرشتے ہیں, آئے انسانی شکل میں, ان کے اندر ہے ہی رقبت رکھی نہیں ہے. خوف ہوا, سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے, یہی خوف ہوا نا, یہ طبعی خوف ہے, یہ طبعی خوف ہے. پھر فرشتوں نے پھر بتا بھی دیا کہ ہم تو انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, اب اس کے اندر سے یہ سارے میلان نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا, ان میلانات پر قابو پانا آ جائے یہ ہے تصوف. تصوف سے تصفیہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے منفی جذبات بالکل نکل جائیں, ان پر قابو پانا آ جائے, غصہ آئے گا غصے پر قابو پانا آ جائے. اسی لیے غصہ نہ آنا نہیں فرمایا, ایمان والے کی تعریف میں فرمایا غصے کو پینے والے, غصے کو پینے والے, تو یہ رہیں گے اندر, ان پر قابو پانا آ جائے, فرشتہ نہیں بنے گا. اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب تو کوئی کام کیا کرے، ہاں کیا فرما رہے ہیں، اپنے غصے کو اور جو کچھ بھی اس جیسی کوئی حالت ہو، جبکہ وہ تیرے نفس کے واسطے ہے تو اس کو اللہ کے واسطے مت ظاہر کر کہ منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا، کیوں کہ جو چیز اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ کمال پر پہنچتی ہے، اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس میں ترقی دیتے ہیں، اور جو چیز دوسروں کے لیے ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور مٹ جایا کرتی ہے۔ بس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان کو اس سے دور کر دیا کر، یعنی یہ صلاحیت حاصل کر لے۔ جب تو کوئی کام کیا کرے تو اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان کو اس سے دور کر دیا کر اور اس کو مت کر، مگر اللہ واسطے اور اس کے تعمیل حکم کی غرض سے۔ اللہ ہمیں بھی صلاحیت عطا فرما دے کہ ہر چیز میں دیکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے، غصہ کرنے میں بھی حکم کیا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تعمیل کریں اس کے حکم کی، ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر حالت میں۔ حق تعالی کی طرف سے یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ارشادات پڑھ رہے ہیں۔ حق تعالی کی طرف سے یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر، اور یقینی حکم، ایک بات فرما دی، یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر۔ اب آگے اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ یقینی حکم کیا ہے۔ یہ یقینی حکم یا شریعت کے واسطے سے ہوگا یا تیرے خلق پر شریعت کے موافق حق تعالیٰ کے الہام فرمانے سے۔ کیوں کہ خلاف شرع الہام بھی معتبر نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ بعضوں کو کشف شروع ہو جاتا ہے نا، تو سمجھتا ہے میرا ہر کشف صحیح ہے۔ ایک ایسی چیز جو دوسروں کو محسوس نہیں ہو رہی، اس کو اس کا ادراک ہو رہا ہے۔ بعضوں کو اللہ پاک ایسی صلاحیت دیتے ہیں، تو اس کو کیا فرمایا ہے؟ شریعت کے تابع کرو۔ یا الہام اللہ دل میں ڈالتے ہیں، اس کو کس پر پرکھو؟ شریعت پر۔ اس لیے وضاحت فرما دی ہے کہ خلاف شرع الہام بھی معتبر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرماتے تھے، ایک واقعی کشف ہے اور ایک انسان کا اپنا خیال متشکل ہو جاتا ہے، اور ایک تلبیس سے ولیسا شیطان لگتا ہے۔ اب تینوں میں فرق کرنا آسان ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہوتا کیا، چاند ایک کشف صحیح ہوگے تو جہاں جسٹری ہوگی پکی، اب میرا ہر کشف صحیح ہے نہیں، شریعت پر بولو۔ خلاف شریعت معتبر نہیں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں حق تعالی کی طرف سے، یعنی جو کام بھی کرنا ہے، جو حکم کی تعمیل کرنی ہے، یعنی پہلی بات فرما رہی، جب تو کام کیا کرے تو اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان کو اس سے دور کر، اس کو مت کر، مگر اللہ واسطے اور اس کے حکم، تعمیل حکم کی غرض سے، اور حق تعالیٰ کے یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر۔ اب یہ یقینی حکم یا تو شریعت بتائے گی، اس کی تحقیق کرو، پوچھو جو اس کے ماہرین ہیں، فقہاء کرام جو ہیں، مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، یا بعض اوقات اللہ پاک براہ راست تیرے قلب پر کچھ الہام فرمائیں گے، تو اس حکم کی بھی تعمیل کرنی ہے، اگر یہ حکم الہام کس کے مطابق ہے؟ شریعت کے مطابق ہے۔ اگر خلاف شریعت ہے اس کا بھی اعتبار نہیں. زور اختیار کر اپنی ذات اور مخلوق اور ساری دنیا میں کہ کسی کی بھی رغبت نہ رکھ, حق تعالیٰ تجھ کو مخلوق سے راہ دے دے گا. یہ ذرا تھوڑی سی کہ اونچے درجے کی بات آ گئی. زہد اختیار کر اپنی ذات اور مخلوق اور ساری دنیا میں کسی کی بھی رغبت نہ رکھ, یعنی یہ یقین اپنے دل کے اندر راسخ کر لے کہ نہ تیری ذات نہ دنیا کی مخلوق کی کوئی چیز تیری مدد کر سکتی ہے. رغبت نہ رکھ کہ یہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا. کسی سے توقع نہ لگا, کسی پہ بھروسہ نہ کر, کسی کا خوف نہ رکھ. ہمارے یہاں توقعات ہیں ہماری میاں بدل اور رغبتیں اور خوف. جب شریعت کا مقابلہ آتا ہے رواج سے تو کدھر جھک جاتے ہیں؟ رواج پر. کیوں؟ اندر قوت آئی نہیں ہے کہ کیا کر گئے, برادری سے کٹ جائے جی. کیا ہو جائے گا برادری سے؟ حضرت مولانا سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کی زبان پر یہ شعر رہتا تھا اور اکثر تلقین فرماتے تھے, بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. یہ مطلب نہیں کہ رشتے توڑ دو, نہیں, یعنی ان رشتے داروں سے احباب سے مخلوق کے اندر رہتے ہوئے ان کو اللہ کی فرما برداری کے اندر سلوک کرو ان کے ساتھ. ان کی وہ بات مانی جائے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہو. بیوی کو اس کا حق دو جو شریعت مطہرہ نے کے ذریعے ہمیں متعین کیا گیا ہوا ہے. اولاد کو ان کے وہ حقوق دو جو شریعت مطہرہ نے سرحد وضاحت سے بتائے ہیں. آج ایک دوسری طرف سے افراد و تفریق ہے نا, کیا ہو رہا ہے کہ مطالبات کو حقوق سمجھتے ہیں. اولاد بھی کہتی ہے کہ ہمارا حق دو جو ہم مانگیں, بیوی کہتی ہے میرا حق دو جو میں مانگوں, والدین کہتے ہیں ہمارا حق دو جو ہم مانگیں, اولاد کہتی ہے ہمارا حق دو. حالانکہ حقوق جو ہے نا وہ مطالبات نہیں ہیں, حقوق متعین ہیں. کس نے متعین کیے ہیں؟ شریعت نہیں ہے, ہم تو شریعت کے تابع ہیں, اس کے تابع رہیں گے. تو مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے, یعنی ان کے اپنے دل سے ان کے غیر شرعی مطالبات کو پورا نہیں کرنا اس ڈر سے کہ ان سے کٹ جائے گا تمہارا نقصان ہو جائے گا. باپ کہتا ہے جی میں پھر کیسے بھوکا مروں گا, میرے ہیں اللہ بھوکا رکھے گا جو اللہ کے حکم کی تعمیر میں کرے گا, یہ امتحان آئے گا. لیکن جن کو اللہ ضرورت دیتے ہیں وہ اس پر زہد اختیار کر, زہد سے برا ناجائز کی رغبت نہیں کر. جائز سے منع نہیں کیا گیا, جو جائز خواہشات ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں انسان کے اندر میں, ان کو جائز طریقوں سے پورا کرنا اس سے زہد نہیں ہے, اس سے بے رغبتی نہیں ہے. بے رغبتی کس سے ہے؟ جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا یا ناجائز خواہشات. تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کیا کہ اس سے ہے جو غیر شرعی ہے یا شرعی خواہشات کو غیر شرعی طریقوں سے پورا کرنا. تو زہد اختیار کر اپنی ذات اور مخلوق اور ساری دنیا میں کسی کی بھی رغبت نہ رکھ, حق تعالیٰ تجھ کو مخلوق سے راہ دے دے گا. تیرے دل کے اندر یقین ایسا پختہ ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا. یہ جو لگا رہتا ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, برادری سے کٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو مصیبت آ جائے گی, راہ دے دے گا. دل میں یقین جب اللہ کی محبت راسخ ہو جائے گی اور نفسانیت مغلوب ہو جائے گی ہے تو پھر حق تعالیٰ تجھ کو مخلوق سے کیا راحت دے دے گا کہ کوئی اظہار پہنچا سکے گا. یہی ڈر ہے نا کہ ان کی نہ مانی تو ہمیں تنگ کریں گے, نہیں کوئی اظہار نہ پہنچا سکے گا. اور رغبت کر حق تعالیٰ حق مانوس ہونے اور اس کے قرب سے آرام پانا, رغبت کر حق تعالیٰ سے مانوس, اللہ سے مانگے اللہ ہمیں انس کی لذت سے آشنائی عطا فرما دے, انس کی لذت سے اللہ کے ساتھ اور اس کے قرب. اللہ سے دور کوئی ہے جی؟ اکثر عرض کیا جاتا ہے کوئی دور نہیں ہے, کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے دور نہیں ہے, اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے, ہم سب قریب ہیں. کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ اس سے دور جا سکتے ہیں؟ اس کے قبضے سے باہر نکل سکتے ہیں؟ وہ تو ڈھیل دے دیتا ہے ہمیں, بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑ نہیں ہو رہی ہے. اس کا یہ بھی اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے, محلت دیتے رہتے ہیں. اسی محلت میں آدمی دلیر ہو جاتا ہے کہ تیری پکڑ نہیں ہوگی, یہ نہیں پتا. جب پکڑیں گے تو پتا چلے گا دور کوئی نہیں ہے. یہاں جب قرب کی بات آ رہی ہے تعالیٰ کے قرب کی, یعنی اس کی رضا کے قریب ہونا, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا, اس کی رضا اس کی خوشنودی اس کی نازل شدہ شریعت کے مطابق پر عمل کرنے میں ہے. اس کی نافرمانی کر کے کوئی قریب اس کی رضا کے قریب نہیں ہو سکتا. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ رغبت کر حق تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے اور اس کے قرب سے آرام پانے میں, اور اس کے انس کے سوا کوئی انس نہیں ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر کے ذوق کو بیدار فرما دے. وہ ذوق بیدار کب ہوگا؟ جب یہ گندی خواہشات نفسانی خواہشات جھڑیں گی. جب تک ہم اپنے نفس کے گندے تقاضوں کے پیچھے لگے رہیں گے, دل کے اندر کا وہ اصل احساس ادراک بیدار نہیں ہوگا. اب ہمارا نفس کہے گا کہ ہمیں تو ایسی بات نہیں ہے, اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اس کے انس کی لذت سے آشنائی عطا فرما دے, اس کے انس کے سوا کوئی انس نہیں, اور اس کی معیت کے سوا کہیں راحت نہیں. معیت سے مراد پھر وہی آ گئی, دور تو نہیں ہے نا, معیت تو حاصل ہے, ہر ایک اس کے ساتھ ہے, لیکن یہاں معیت اس کی خوشنودی کے ساتھ, راحت اسی میں ہے, وہ اس کی اطاعت کے ساتھ ہے, نافرمانی کو چھوڑ کر ہے. نافرمانی سے دل میں اس سے وحشت ہوتی ہے, فرما برداری سے دل کے اندر اس سے انسیت ہوتی ہے. تو دل کے حاصل کو بیدار کریں, دل کے ساسے کو بیدار کریں. اسی کے لیے ذکر کی محنت ہے, یہ نفسانیت کو اپنے اندر مغلوب کرنے کی محنت ہے. فرماتے ہیں اپنے نفس, اپنی خواہش, اپنے وجود کی قدورتوں سے صفائی پانے کے بعد اہل اللہ کا ساتھ اختیار کر کہ ان کی تائیدات سے تیری بھی تائید ہوگی اور ان کی بنائی سے تو بھی بنائی پائے گا. اب یہ تجربات اپنے فرما رہے ہیں, یہ ماہر فن ہے نا, نفسانیت سے کیسے ہم نے کیسے اس کو مغلوب کرنا ہے, جو اس کی انس میں رکاوٹ ہے ہمارے اپنے اندر کے غلط جذبات اور ماحول کی گندی فضاؤں سے کیسے بچ کے اپنے اندر وہ شفافت لطافت حاصل کرنی ہے جس سے ہمیں اس کی انس کی لذت ملے, اس کی معیت کا احساس ہو اور اس کی معیت کا شوق بڑھے. ہاں اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے نفس, اپنی خواہش, اپنے دودھ کی قدورتوں سے صفائی پانے کے بعد اہل اللہ کا ساتھ اختیار کر. یعنی ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جا جن کو اللہ سے انس کی لذت سے آشنائی ہے، جن کو اللہ کی معیت کا ادراک ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کی لالائشوں سے رہائی حاصل کر لی، جنہوں نے اپنی گندی خواہشات پر غلبہ پا لیا، جنہوں نے محرم کی فضاؤں سے بچنا سیکھ لیا، یہ ہے پیر. اکثر عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، ہمارے لیے ایک بیماری لگ جائے، چھوٹی بیماری، قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے نسخہ لکھوایا، استعمال کیا، اللہ شفا دے دیتے ہیں. تھوڑی سی ذرا اور بڑھ گئی تو پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ جی اسپیشلسٹ کے پاس. یہ ہوتا نا کہ اسپیشلسٹ نے خاص طور پر اس فن کو سیکھا ہے، اس مرض کی اس کو زیادہ پتا، تجربہ، اس نے اسپیشل کورس کیا ہے، اسی کے پاس جاتے ہیں نا. اور ذرا زیادہ خطرناک ہو جائے پھر کہتے ہیں پروفیسر کو دکھاؤ جی. کیوں جی؟ یہ ہوتا نا. پروفیسر کون ہے؟ زیادہ تجربہ کار ہے. ایسے ہی اس نے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ ٹائیفائڈ مجھے بہت لمبا ہو گیا، ہمارے ماشاءاللہ میڈیکل اسپیشلسٹ کرتے 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 انہوں نے کہا پروفیسر کو دکھاؤ. اینٹی بایوٹک بھی تجربے کیے انہوں نے، اب ان کے پاس گئے، پروفیسر صاحب کے پاس ہے نا، انہوں نے اپنی نگرانی کے اندر جو ہے اینٹی بایوٹک جو ہے اتنی زیادہ مقدار میں انجیکٹیبل فارم میں، جو عام ڈاکٹر ہمت نہیں کرتا، لیکن اس کا تجربہ ہے، اس لیے ہم اس کو کرے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کا تجربہ اتنا نہیں، اس کا زیادہ تجربہ ہے اپنی نگرانی کے اندر، کیونکہ کئی مریضوں پر اس کو آزما چکا ہے. پروفیسر وہی ہے نا کہ جس نے زیادہ مریضوں کو دیکھا ہے، ان کا علاج کیا ہے. اسی طریقے سے پیر سے مراد وہ تجربہ کار بوڑھا ہے جس نے اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اس کو مغلوب کرنے پر مہارت حاصل کی ہوئی ہے، جس نے شیطان سے مقابلہ کر کے اس سے بچنے کی مہارت حاصل کی ہوئی ہے، جس نے ماحول کی گندی فضاؤں کے ساتھ ٹکر لے کر ان سے بچنے کے گر سیکھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے وجود کی قدورتوں سے صفائی پانے کے بعد اہل اللہ کا ساتھ اختیار کر کہ ان کی تائیدات سے تیری بھی تائید ہوگی، ان کی بنائی سے تو بھی بنائی پائے گا، گر سیکھ لے ان سے. اور پھر جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے، اسی طرح تجھ پر فخر کیا جائے گا. صحبت اختیار، یعنی ان اللہ والوں کی صحبت سے تیرے اندر وہ صلاحیت آئے گی کہ اپنے نفس سے بچ سکے گا، شیطان سے بچ سکے گا، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچ سکے گا، اندر تیری قوت اور ہمت بڑھے گی اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی، یعنی اس کی شریعت پر اور مضبوطی سے جم سکے گا، اور اندر کے گندے جذبات پر قابو پا سکے گا، اور پھر تجھ کو بینائی ملے گی ان کی بینائی سے. اور پھر اس کی بنا پر، چونکہ انہوں نے اپنے اندر وہ شفافت، وہ لطافت اور پاکیزگی حاصل کر لی، اللہ کا خوف حاصل کر لیا، اس کی خوشنودی حاصل کر لی، اللہ نے ان کی محبوبیت دلوں میں ڈال دی، اور لوگ ان پر فخر کرتے ہیں، پھر تجھ پر بھی کریں گے. وہ صلاحیت حاصل کر لینا جس پر کرتے ہیں. محبت تو اللہ ڈالتے دلوں میں، محبوبیت تو اللہ ڈالتے ہیں دلوں کے اندر، عزت تو اللہ دیتی ہے اپنے خزانوں سے. کس پر؟ جب اللہ سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو اس گر کو ان سے سیکھ. پھر کیا ہوگا؟ کہ جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے، اس طرح تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا کہ بادشاہ اپنے دوسرے غلاموں سے ممتاز بنا کر تجھ پر فخر فرمائے گا کہ دیکھو بندے ایسے فرمانتا بردار ہوا کرتے ہیں، ان سے فرما برداری کا گر سیکھ لو، اور اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر. کہ جملہ ماں سوا کو تو اس سے دیکھے گا، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرما دے، اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر، کسی پر بھروسہ نہ ہو، کسی سے توقع نہ ہو، کسی سے امید نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، سوائے کس کے؟ اللہ کے. اس سے پھر کیا ہوگا؟ پھر جملہ ماں سوا کو اس سے دیکھے گا، نظر آئے گا وہ ہر چیز کے اندر، یعنی اس کی قدرت، اس کی صفات ہر مخلوق کے اندر مشاہدہ کرے گا، تو ان مخلوق کو دیکھے گا کس کی طرف سے؟ اس کی طرف سے. اول تو اس کو دیکھے گا، اس کے بعد اس کے افعال کو دیکھے گا جو اس کی مخلوق میں جاری ہو رہے ہیں. جب یہ اندر میں شفافت آ جائے گی، لطافت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، نفسانیت مغلوب ہو جائے گی، شیطانیت مغلوب ہو جائے گی، طبیعت بگڑی ہی صحیح ہو جائے گی، مخلوق کا تاثر نکل جائے گا، تو دل کے اندر جو نورانیت آئے گی، اس نورانیت سے، اس شفافت سے، اس لطافت سے پہلے تو کس کو دیکھے گا؟ اس کو دیکھے گا. وہ دیکھنا کیا ہوگا؟ دل کی آنکھ سے دیکھے گا، اس آنکھ سے بھی دیکھے گا، دل کے اندر یقین ہوگا اس کی موجودگی کا، اس کے آثار مشاہدہ کرے گا ہر چیز کے اندر، اس کے افعال محسوس کرے گا ہر چیز کے اندر، کہ کرنے والا اکیلا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے ہر چیز کے اندر. اسی کو مجدد رحمۃ اللہ وحدت الشہود کا ایک تصور پیش کیا تھا کہ اس کی قدرت ہر چیز میں مشاہدہ ہوگی، کہ فاعل حقیقی وہی ہے، کرنے والا اکیلا وہی ہے. اول تو اس کو دیکھے گا، اس کے بعد اس کے افعال کو دیکھے گا جو اس کی مخلوق میں جاری ہے. آگے عجیب بات فرما رہی ہیں، جس طرح ظاہری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کے حضور میں جانے کی اجازت نہیں، گندگی سے لٹھا ہوا کوئی بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے؟ جانے دیں گے اس کے قریب میں؟ ظاہری نجاست، یہاں آپ تو ظاہری دیکھتے ہیں نا، گندا غلیظ کپڑوں والا بدبودار پریزیڈنٹ کے قریب جائے گا، کوئی اس کا خدام جانے دیں گے اس کے قریب والے اس کے قریب؟ تو مثال سے سمجھا رہے ہیں، جس طریقے سے ظاہری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کی دور جانے کی اجازت نہیں، اسی طرح اپنے باطن کی نجاست کے ساتھ شہنشاہ یعنی حق تعالی کے سامنے نہیں جا سکتا. یہ نافرمان گندگیوں میں لٹکا ہوا باطنی گندگیاں جن کے اندر بھری ہوئی، جس کی نفسانیت بھری ہوئی ہے، ظاہر میں بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہے، ان باطنی گندگیوں سے اللہ کے قریب ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. جانے کی اجازت نہیں، انہیں تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا. تو تل چھٹ کا لبریز مٹکا ہے. تل چھٹ سمجھتے ہیں کیوں جی؟ اصلاحات بھی ہر زمانے کے اعتبار سے یہ ترجمہ ہے، اصل تو ان کا ہے وہ عربی میں، جس کا ترجمہ مولانا آشر میر جو ہمارا، کبھی تیل کی شیشی دیکھی یا تیل کا مٹکا، اس کا جو میل نیچے تیر میں بیٹھ جاتا ہے، ہوتا نا ایسا کہ نہیں؟ اوپر صاف شفاف، نیچے وہ نیچے نا وہ تل شک، اس کو کہتے ہیں لبرویز مٹکا ہے، اندر نفسانیت بھری ہو گیا ہے. یہ صاحب ادراک فرما رہے ہیں، صاحب مشاہدہ فرما رہے ہیں، جو ان کے پاس آئے ہوئے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، ان کو جو جوڑ رہے ہیں، یہ ان کی صفائی کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں آئینہ، دیکھتے ہیں اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، مٹکا ہے نا. ہمارے حد کے خلیفہ تھے ملٹری اکاؤنٹس کے ڈائریکٹر جنرل، उन्होंने किताब लिखी हजरत की जिंदगी में, उसका नाम रखा था जामे सिफाल। सिफाल कहते हैं मट्टी को, आदमी क्या मट्टी का प्याला ही तो है ना, मट्टी का। तो यहां क्या हमारे, तू तो क्या है तल छक्का लबरेज मटका है, वो तुझे लेकर क्या करेगा। जो कुछ तेरे अंदर है इसको उलट ले, वो धो धुला कर साफ कर, ये तस्किया कर, तस्किया कर, नफ्स की अलाइचों से अपने दिल को पाक कर, इन गंदगियों से अपने आप को पाक कर, इसको अंदर से क्या कर दे, उलट दे, गंदगी को निकाल दे। अल्लाह वालों से ये सीख, उनकी तबीयत ये हासिल कर और धो धुला कर साफ कर, इसके बाद बादशाहों के दरबार में दाखिला होगा। तेरे कल्ब में मासियतें, मखलूक का खौफ, उन्हीं से आरज़ू और दुनिया माफिया की मोहब्बत भरी हुई है, ये सब कुलूब की निजातें हैं जिनको फेंक कर आदि शरीयत से कल्ब को धोना चाहिए। ये हो गया तस्वीर, ये है तसव्वुफ। अल्लाह हमें तसव्वुफ की हकीकत समझा दे। क्या फरमा रहे हैं, तेरे कल्ब में मासियतें, मखलूक का खौफ, इन्हीं से आरज़ू और दुनिया और माफिया की मोहब्बत भरी हुई है, ये सब लोग की निजात है जिनको फेंक और आदे शरीयत, शरीयत के पानी से अपने कल्ब को पाक कर। जब तक तेरा नफ्स मर ना जाए और इसका जनाजा तेरे सिद्क की नाश उठाया ना जाए, इन नफसानियत मालूम और सच्ची दिलहियत पैदा ना हो जाए, उस वक्त तक वाइज बनना जायज नहीं। ये अब उस आलिम को तलकीन फरमा रहे हैं है? जिसने तकरीर का फन तो सीख लिया है, भड़क रहा है, जोश तो कार है, अंदर उसकी गंदगियां भरी हुई हैं, इसका फायदा नहीं होता। वो फरमाते के साथ तकरीर का फन सीख लेते हैं दिल शक में भटके हुए, क्योंकि अमल नहीं है, अंदर रगबत पड़ी हुई है। अल्लाह हमारे दिलों को भी साफ फरमा दे, अल्लाह हमारी भी कामल सलाह फरमा दे। तो भाई इसकी इब्तदाज है वो इस जिक्र से है जिसके लिए हम जमा होते हैं। ये जिक्र इसलिए है कि हमारे दिलों के अंदर वो पाकीजगी आ जाए और दिल के अंदर उसका ध्यान ख्याल रहने लगे है। इसके लिए एक तरीका यह भी है जिसकी हम मशक कर रहे हैं, हमारे यहां जिक्र कल्बी की मशक आई जाती है, दिल में चुपके चुपके अल्लाह को याद करना। एक तरीका यह भी है, इसका मुस्तकिल हुक्म भी है, वद्कु रब्बा का फी नफ्सिका तदर्रुन व खीफतन व दून जहर मिन अल कौल बिल गदूब वल असाली वला तकुम मिन अल गाफिलीन, फरमाया जा रहा है, जिसका मफहूम है अपने रब को अपने जी में याद करो, यानी अपने दिल में आजिज के साथ और पुकारे बगैर, यानी चुपके चुपके, और सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, कसरत से याद करो, और गाफिल में से ना हो। तो दिल को गफलत से बेदार करने का कुरान एक इलाज यह भी बता रहा है, इस दिल में चुपके चुपके कसरत से अल्लाह की याद बसा लो। अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हमारा याद करना अल्लाह के नाम के साथ है कि दूसरी जगह फरमा रहे हैं वज़कुरिस्म रब्बी का व तबत्तिल इलैही तब्तीला, के रब को उसके नाम से याद करो तबत्तुल के साथ। फतबारा कस्मु रब्बी का, रब का नाम बड़ा मुतबर्रक है, इस मुबारक नाम को दिल में रचा लो बसा लो। लेकिन ये सलाहियत जो हासिल करनी है, ये जो बताया गया है नफसानियत को मगलूब करने के लिए, चैतानियत से बचने के लिए, माहौल की फजाओं से बचने के लिए, उस कुव्वत को हासिल करना है, तो इसके लिए हमें कुछ वक्त तन्हाई में निकाल कर अल्लाह के नाम को दिल में रचाने बसाने की मशक करनी है। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें اس کو بھی ایک کام بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی ہمارا ایک کام ہے، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، جس کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے، جس کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ آج عام کہتے ہیں جی وقت نہیں ملتا، کیونکہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات آج نفسانی مزے ہی رہ گئے ہیں، اس لیے اس کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ اللہ کرے ترجیحات میں یہ بھی شامل ہو جائے، اپنے اندر کی گندگیوں سے بھی نجات حاصل کرنی، یہ بھی مستقل کام ہے، صاف نہ ہوئے تو معاملہ خطرناک ہے، اللہ یہ سمجھاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہاں تو ترغیب کے لیے تعلیم کی جمع ہوئی ہیں، اصل ہمارے دل کی اصلاح ہوگی ہمیں انفرادی طور پر کچھ وقت نکال کر اپنے دل پر اس کی محنت کرنی ہے۔ یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، یا لکھا ہوا تصور کریں جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ اس حافظ کی طرح جو سینے کے اندر جو ہے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی تکرار کرتا رہتا ہے، اس کے سینے محفوظ ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے نام کی تکرار سے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے گا، اسم سے مسمی کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ تنہائیوں بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے اور ہر نافرمانی سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت، لطافت، پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں، تصور سے لکھیں، لکھا محسوس کریں، یا اگر تصور نہیں بھی بنتا، کسی کا نہیں بھی بنتا، پھر بھی اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ۔ یہ مبارک نام ہے، اس کا تبرک ملے گا، دل کا میلان اطاعت کی طرف بڑھتا جائے گا، وہاں نافرمانی سے رکتا جائے گا۔ اب تھوڑی دیر مشق کر لیں۔
اس اصلاح میں ہمیں تمام اپنے گھر والوں کے پوری امت کو آخری أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين ہمارے حضرت کی سردوستی اے اللہ ان کی سلام ستا دیر ہمارے سروں پر نصیب فرما. حضرت کے جتنے سالکین طالبین ہیں یا جہاں بھی کوئی اللہ اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ ان کی برکت میں ہم کو بھی شامل فرما ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله